پھر فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اجرا عظيما. تو جس کو اجر عظیم چاہیے اسے اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہوگی. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یاد رکھیں نیکی کے معاملے میں اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا گیا. مرد اور عورت کے درمیان بایولوجیکل ڈفرنس ہے, مرد اور عورت کے درمیان ذمہ داریوں کا فرق ہے, لیکن نیکی کے معاملے میں بالکل برابر ہے, اور اس دوڑ میں کون آگے نکلتا ہے اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا. تو یہ آیت جو ہے قرآن کریم کی ان آیات میں سے ہے جو اسلام کے نظام اخلاق اور انسانی مساوات کا چارٹر کہلاتی ہیں. جب خواتین نے عرض کیا کہ کیا ہماری نیکیوں کی بھی اللہ کے ہاں وہی قدر ہے جو مردوں کی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر سارے ابہام دور کر دیے اور ثابت کیا کہ جینڈر نہیں کیریکٹر اصل بنیاد ہے. یہ یاد رکھیے گا, جینڈر نہیں کیریکٹر. یہ نہیں دیکھا جائے گا تم مرد ہو یا عورت ہو, یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارا کیریکٹر کیا تھا. اور ایک انسانی شخصیت کے یہ 10 درجے بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلے مسلمین مسلمات, تسلیم, ظاہری طور پر اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکا دینا. والمؤمنین والمؤمنات, یقین, ایمان, دل کی گہرائیوں سے تصدیق اور اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل بھروسہ. پھر قانتین والقانتات, اطاعت, قنوت, صرف فرض کی ادائیگی نہیں بلکہ دل سے اللہ کے سامنے جھکنا. یعنی مسلمین میں بھی اپنا آپ اللہ کے حوالے کرنا ہے, لیکن یہاں کیا ہے, دل کی گہرائیوں سے اللہ کے سامنے جھک جانا. والصادقین والصادقات, سچائی, قول اور فعل کا ایک ہونا, یہ منافقت کی ضد ہے. اور والصابرین والصابرات, استقامت, مشکلات اور خواہشات کے مقابلے میں ڈٹ جانا. والخاشعین والخاشعات, عاجزی, دل میں اللہ کی بڑائی کا احساس جو تکبر کو مٹا دیتا ہے. والصائمین والصائمات, ضبط نفس, روزہ رکھنا جو انسان کو اپنی خواہشات پر سیلف کنٹرول سکھاتا ہے. والحافظین فروجہم والحافظات, پاک دامنی, جنسی بے راہ روی سے بچ کر حیا کے کلچر کو فروغ دینا. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, یاد الہی, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرنا جو انسان کو غفلت سے بچا لیتا ہے. اور یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ صرف ذکر کے ساتھ کثیرن کا لفظ ہے. دیکھیں, والذاکرین اللہ کثیرن, ذکر کے ساتھ کثیر, کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے. ذکر کس کی علامت ہے؟ ایمان کی. ورنہ منافق بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, منافق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت کم اللہ کو یاد کرتا ہے. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کو یاد رکھا جائے ہر لمحہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفسیاتی طور پر, روحانی طور پر یہ آیت خواتین میں ایک خود اعتمادی پیدا کرتی ہے, سیلف ورتھ پیدا کرتی ہے, کہ روحانی ترقی کے دروازے ان کے لیے بھی ویسے ہی کھلے ہیں جیسے مردوں کے لیے. اور یہ 10 صفات جو ہیں دراصل ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس ہے, ٹائم نہیں ورنہ ایک پوری ایک ورک شاپ اس پہ بن سکتی کہ یہ کیسے ٹریٹس ہیں. یہ چیزیں جس انسان کے اندر آ جائیں, کوئی انسان ان 10 نکات پہ کام کرے, یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے, تو وہ انسان نفسیاتی طور پر ایک متوازن اور پرسکون شخصیت بن جاتا ہے, اس کا دل سکون میں آ جاتا ہے اور اس کے جو معاملات ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں. اور ذکر کا خاص فائدہ ذہنی تناؤ کو کم کرتا ہے, یاداشت کو بہتر بناتا ہے. اور یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مردوں کو زیادہ اجر ملے گا اور عورتوں کو کم, فرمایا اعد اللہ لہم، ان سب کے لیے. اور یہ آیت حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بہترین مجموعہ ہے. حقوق اللہ میں نماز، روزہ، ذکر، اور حقوق العباد میں سچائی، صبر، صدقہ، یہ سب کچھ آ جاتا ہے. الحمدللہ روزہ تو آج آپ نے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو خصوصیات ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں، اور مغفرت بھی ہے بدلے میں اور اجر عظیم بھی ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو ان کے اس معاملے میں ان کا کوئی اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. یہ آیت اسلام میں بندگی اور اطاعت کی روح بیان کر رہی ہے کہ انسانی عقل اور مرضی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے. کیا دو چیزیں؟ عقل اور مرضی، خواہش، دونوں کو اللہ کے حکموں کے تابع کرنا ہے. اور اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش، جو اعلیٰ قریشی خاندان سے تھیں، ان کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے کرنا چاہا. زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی ابتدا میں اس پہ راضی نہیں تھے، کیونکہ جاہلیت کا طبقاتی نظام رکاوٹ تھا، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو پھر مومن کی اپنی پسند ناپسند کی گنجائش نہیں رہتی، لہٰذا انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ نکاح ہو گیا. تو اپنی مرضی اور پسند کے احکام ماننا عبادت نہیں، پک اینڈ چوز کرنا، اس کو عبادت نہیں کہتے. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سب سے زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہوتے ہیں. جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے نا، ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر آپ کا اعتماد بڑھتا ہے کہ یہ بات زیادہ بہتر ہے. اور پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک آزاد اور اعلیٰ نسب کی عورت کا نکاح غلام سے ہو سکتا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں نا کہ جس میں بہت طبقاتی تقسیم ہے، اس خاندان کے لوگ اس خاندان میں شادی نہیں کریں گے، اور لڑکا اور لڑکی دونوں سید ہی ہونے چاہیے، سید غیر سید میں نہیں کرے گا. تو اسلام نے جو معیار بتایا وہ تقویٰ کا بتایا، جس کے اندر تقویٰ ہوگا نا وہ نبھا جائے گا، اور اگر تقویٰ نہیں تو خاندانی غرور تباہ کر دے گا. اور پھر یہاں اللہ اور رسول کی نافرمانی کو ضلال مبینہ کہا گیا، یعنی بھٹکیں گے اور بہت دور جا پڑیں گے. زندگی کے اکثر فیصلوں میں نا ہم تذبذب اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں، لیکن یہ آیت مومن کو ایک ذہنی سکون دیتی ہے، ایک سائیکولوجیکل ریلیف ملتا ہے کہ جہاں میرے رب کا حکم آ گیا وہاں مجھے زیادہ سوچنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دل چاہ رہا یا نہیں چاہ رہا، جو اللہ کا حکم ہے کر جاؤ، سٹریس ختم ہو جائے گا. اللہ کے حکم کے سامنے اپنی مرضی چھوڑنا، انا کو قربان کرنا، یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی مرضی پیچھے کر دیتا ہے نا، وہیں سے اس انسان کی روحانی ترقی شروع ہو جاتی ہے. انسان کتنا ہی صابر، سچا، نمازی کیوں نہ ہو جائے، اس کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس کی اپنی پسند اللہ کے حکم سے ٹکرائے، اور پھر وہ اللہ کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دے، چن لے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، اور آپ نے بھی، یعنی اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی کیا تھا، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں جو چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکے اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے. اس آیت میں ایک قدیم اور جڑ پکڑ لینے والی جاہلانہ رسم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا ہے. یہاں زید بن حارثہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور زینب بنت جہش، ان کے نکاح اور نکاح کے بعد طلاق، اس کا ذکر ہے. اور پھر طلاق ہوئی حضرت زید سے، اور اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا، تاکہ جاہلیت کی رسم ختم ہو. رسم کیا تھی؟ کہ منہ بولے بیٹے کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور اس کو وراثت میں بھی حصہ دیا جاتا، اور اس کی متعلقہ یا بیوہ سے نکاح بھی نہیں کیا جاتا تھا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ آیت جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی دیانت داری پر بھی دلیل ہے، اور قرآن کے سچا ہونے پر. معاذ اللہ اگر آپ نے خود یہ کتاب لکھی ہوتی تو یہ آیت کبھی شامل نہ کرتے جس میں اللہ نے انہیں لوگوں سے ڈرنے کی بات کی. تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دیانت کے ساتھ ہمیں قرآن پہنچایا، کوئی ایک آیت بھی پیچھے چھوڑی نہیں. اور اس آیت سے ایک بڑی خوبصورت یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ واحد نکاح ہے دنیا کا جو آسمانوں پر ہوا. یہ بھی ایک آج کل بہت سٹیٹس سمبل کی بات بن گئی ہے کہ آپ کا نکاح کہاں ہوا، کس میرج ہال میں ہوا، کس مسجد میں ہوا، کس شہر میں ہوا. تو آپ دیکھیے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا. اور پھر یہ بھی کس نے پڑھایا، لوگ اس کو بھی بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس فخر کی بات سمجھتے ہیں، میرا نکاح فلاں نے پڑھایا. تو یہاں پر یہ نکاح واحد نکاح ہے جو اللہ نے خود آسمانوں پہ پڑھایا، اور اس پر حضرت زینب فخر بھی کیا کرتی تھی. اور یہ جو جملہ ہے نا، وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى، جس کو یہ سمجھ آ جائے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، لوگوں سے بالکل نہ ڈرو، لوگوں کو کوئی بہت اہمیت اس اعتبار سے نہ دو کہ تم ان کی پسند و ناپسند میں جیو، آپ اللہ کے حکم کے مطابق جیو. کیونکہ عام طور پہ لوگ بہت سے غلط کام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ جملہ تو ہر گھر میں دہرایا جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے. یہ جملہ ہماری زندگی سے نکل جانا چاہیے اور اس کو ریپلیس کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی تھی کہ آپ کو زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو پبلک ریئیکشنز کا خوف تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا اس معاشرے میں کہ کوئی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی یا متعلقہ سے شادی کرے. تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ رسم توڑی. اس سے آپ دیکھیے کہ بعض وقت نماز روزہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، حج عمرہ بھی آسان ہو جاتا ہے، صدقہ خیرات بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن معاشرتی رسم و رواج توڑنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پر شادی اور غمی کے موقع پر. لوگ وہ کچھ کرتے ہیں جس کی دلیل نہ قرآن میں نہ سنت میں ہے، اور اس پر آپ دیکھیے کہ اپنے پاس سے خرچ بھی زیادہ کرتے ہیں اور کئی ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے بھی ہیں، لیکن اس چنگل سے نکل نہیں پاتے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اس جاہلانہ رسم کو توڑ دیا. ما کان علی النبی من حرج، نبی پر اس معاملے میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا، اور اللہ کا یہ طریقہ ان لوگوں میں بھی رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے. وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہ آیت جو ہے حضرت زینب سے نکاح پر اٹھنے والے اعتراضات کا اصولی جواب دیتی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا نبی کا فرض ہے، اور جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کر دے یا اللہ تعالیٰ اس کو فرض کر دے تو وہ نبی یا کسی مومن کے لیے باعث اطمینان ہونا چاہیے، چاہے دنیا اسے کچھ بھی سمجھے. اور حرج کا لفظ سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے جو معاشرتی دباؤ سے پیدا ہوتے ہیں، پیئر پریشر سے پیدا ہوتے ہیں، کہ انسان اس حرج میں نہ پڑے. اور پھر یہ کہ مشکلات کا آنا انبیاء کی سنت رہی ہے، ہر نبی نے اللہ کا حکم ماننے میں مشکلات کا سامنا کیا، اور امتیوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پھر ایک اور اہم بات یہاں کہی گئی ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے، اس نے ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. اس لیے بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ہمارے لیے بڑے دکھ کا باعث ہوتی ہیں، بڑی تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہماری زندگیوں میں ہوں، لیکن اللہ کا حکم ہے، امر اللہ ہے، تقدیر میں ہے، ہونا تھا ہو گیا، اب اس پر غم نہ منائیں، ایکسیپٹ کریں اور اس کا سلوشن ڈھونڈیں کہ اب اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے. یاد رکھیے جس چیز کا فیصلہ اللہ نے کر دیا کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جسے اللہ نے مقدر ہی نہیں کیا اسے کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا، وہ مل کے ہی نہیں رہے گا چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں. اگر اللہ نے اولاد کسی کے حصے میں نہیں رکھی تو صحت مند سلامت ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوگی. تو پرسکون صرف وہ رہ سکتا ہے جو اللہ کے فیصلوں کو قبول کرے. اور پھر ایک بڑی اہم بات یہ کہ انبیاء اور سچے لوگ اللہ کا پیغام ویسے ہی پہنچاتے ہیں جیسے نازل ہوا، اپنی طرف سے تبدیلیاں نہیں کرتے، من مانے مطلب نہیں نکالتے. ولا یخشون احدا الا اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا خوف سارے خوفوں پہ غالب ہونا چاہیے. وکفا باللہ حسیبا، کافی ہے اللہ حساب لینے والا. جب یہ انسان کو یقین ہو جاتا نا کہ میں نے حساب اللہ کو دینا بندوں کو نہیں دینا, تو یہ احساس انسان کو ذہنی سکون دیتا ہے, اور خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ کے اوپر جھوٹے الزام لگائیں. تو اس آیت سے جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ معاشرے کے رواجوں کو توڑنا ہمیشہ تنقید کا باعث بنے گا, لیکن کسی کو تو ٹرینڈ سیٹ کرنا ہوگا, اور جب ایک ٹرینڈ سیٹ کر جاتا ہے تو بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں, اس پہ چل پڑتے ہیں, تو ٹرینڈ سیٹ کرنے والے کو اجر ملتا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں, اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ آیت عقیدہ ختم نبوت کی اساس اور بنیاد ہے, اور ان تمام اعتراضات کا حتمی اور دو ٹوک جواب ہے جو حضرت زینب کے نکاح کے حوالے سے اٹھائے گئے تھے, اور ساتھ ہی یہ کہ قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا تعین کر دیا گیا. تو قانونی اور بایولوجیکلی آپ کسی مرد کے باپ نہیں تھے, ٹھیک ہے, یعنی جسمانی باپ نہیں تھے, لیکن رسول اللہ ہونے کی وجہ سے آپ پوری امت کے لیے شفیق باپ سے بھی بڑھ کر شفیق ہیں. آپ کی امت جو ہے وہ آپ کو اتنی عزیز ہے اور آپ ان کے لیے اتنے مہربان ہیں کہ کوئی جسمانی حقیقی باپ بھی اپنے بچوں کے لیے اتنا شفیق نہیں ہو سکتا. اور خاتم النبیین کے الفاظ اس بات پہ مہر ہیں کہ نبوت کا جو محل ہے, جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ بڑا محل ہے سارا مکمل, بس ایک اینٹ نہیں ہے اس میں, تو وہ اینٹ آپ تھے, آپ کو بتایا گیا وہ آپ ہے, وہ مکمل ہو چکا ہے, اب کسی اور نبی کے داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں, آپ ہی خاتم النبیین ہیں, اور اللہ تعالیٰ نبی کا خود دفاع کرتے ہیں. تو جب کسی انسان پہ بہتان لگایا جاتا ہے نا, الزام لگایا جاتا ہے, تو وہ بہت ذہنی اذیت میں ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی شان بیان کر کے آپ کو اس اذیت سے بھی نکالا. اور سائیکولوجیکلی جب انسان کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ اب ہدایت کا کوئی اور ذریعہ نہیں, آپ آخری نبی ہیں, تو پھر انسان کی پوری توجہ اور وابستگی اسی ایک ذات یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کے ساتھ جڑ جاتی ہے کہ ہمارے لیے رول ماڈل بس یہی ہیں. اور یہ فوکس جو ہوتا ہے, یکسوئی جو ہوتی ہے, یہ انسان کی فکری نشو نما کے لیے بہت ضروری ہے. اور نبوت کا ختم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اب انسانیت کو مکمل ضابطۂ حیات اسلام رہتی دنیا کے مسائل کا حل لانے والا موجود ہے.
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وأمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو. پیچھے بھی کہا ذاکرین اللہ کثیرا اور یہاں بھی کثرت سے کیسے یاد کر سکتے ہیں آپ؟ دل میں بھی یاد رکھنا, زبان سے بھی کرنا, قرآن کے ذریعے, نماز کے ذریعے, اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو. یعنی تسبیح کے خاص اوقات صبح اور شام ہے. سورج نکلنے سے پہلے 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدی. سمندر کی جھاگ برابر بھی گناہ مٹ جائیں گے. عصر کے بعد مغرب ہونے سے پہلے 100 دفعہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدی, اور پھر اس کے علاوہ بھی سبحان اللہ و بحمدی, سبحان اللہ العظیم, اور سبحان اللہ, سبحان ربی و بحمدی. تو تسبیح جو ہے وہ خاص طور پر صبح شام ہونی چاہیے, اور پھر اس کے علاوہ درود شریف کا پڑھنا, استغفار کم از کم 100 دفعہ پڑھا کرے, ایک تسبیح ضرور, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 بار پڑھا کرتے تھے. پھر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, پھر یا ذل جلال والاکرام, اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار. جو شخص یہ تسبیح روز پڑھ لیتا ہے اس پہ کوئی جن, جادو, کوئی چیز قابو ہی نہیں پا سکتی, کوئی شر اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ اتنی پاورفل تسبیح ہے, اور قیامت کے دن ایسا شخص سب سے زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ یہ پڑھ کے آیا. یہ اللہ کی وحدانیت والی, اور عرفہ کے دن میدان عرفات میں سب سے افضل الذکر یہی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے, اور وہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگی, اور اس نے ان کے لیے عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے. اصل میں نا ذکر جو ہے انسان کو مائنڈ فلنس سکھاتا ہے, حاضر دماغ ہونا. بہت سے لوگ اپنے آس پاس سے بالکل غافل ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کوئی کیا کہہ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, عجیب ذہنی خلش اور کرب کا شکار ہوتے ہیں, وانڈر اراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کوئی فوکس سوچ نہیں ہوتی, اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو شخص ذکر کرتا ہے اور سوچ سمجھ کے کرتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے, تو اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں جو انسان کو مائنڈ فل بنائے. انسان عام طور پر کن سوچوں میں پڑا ہوتا ہے؟ پریشانیوں کی نا، یہ سوچیں ہم پہ حاوی ہوتی، خوشیوں کی بات سے زیادہ پریشان کن بات حاوی ہوتی ہے. تو پھر جب آپ ذکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سٹریس ہٹتا ہے، اور خاص طور پہ تسبیح، اور پھر ذہنی دباؤ کم ہوتا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی ریسرچ کی گئی ہے کہ بار بار دہرائے جانے والے کلمات، ریپیٹیٹیو چینٹنگ جس کو کہتے ہیں، یہ دماغ کے اگلے حصے کو، اس فرنٹل لوب کو فعال کرتی ہے، ایکٹیو کرتی ہے، جس سے انسان کی فیصلہ سازی اور جذبات پہ قابو پانے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، جذباتیت نکلتی ہے اگر آپ کا یہ حصہ سٹرانگ ہوتا ہے. اور ہماری بہت سی غلطیاں اور خرابیاں ہماری جذباتیت کی وجہ سے ہوتی ہیں. چھوٹی سی بات کسی کی برداشت نہیں کر سکتے، بدگمانی کی وجہ سے دوسروں پر غلط حکم لگانے لگتے ہیں. تو اس لیے ذکر کی کثرت کریں، یاد رہے گا، ہر پریشان حال بندے کو ذکر کرنے پہ لگا دیں، اور کچھ نہیں تو تسبیح، اور کچھ نہیں تو درود شریف، استغفار، آیت کریمہ. لیکن اپنے لیے کوئی ٹارگیٹ ضرور سیٹ کیجئے کہ میں نے اتنا تو روز کرنا منیمم، زیادہ ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ. اور پھر صبح شام کا ذکر اس لیے بھی کہ انسان پورا دن اللہ کی پناہ میں رہے اور دنیا کی غفلت میں گم نہ ہو. اور پھر ہو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، جب اللہ انسان پہ صلوات بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہے رحمت، توجہ، تعریف. اور فرشتے جب کرتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں استغفار کی اور خیر کی. اور اس رحمت کا مقصد کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لایا جائے. یاد رکھیے، ہدایت کا ملنا محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے. آپ کبھی کبھی سٹوریاں سناتے ہیں نا، بائی چانس مجھے میری دوست فلاں درس میں لے گئی، بس وہاں سے تو پھر میں مسلسل درس سننے والوں میں شامل ہو گئی اور پھر میری زندگی بدل گئی. ٹھیک ہے، دوست سبب بنی ہے، لیکن رحمت کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، آپ کے لیے یہی وقت مناسب تھا. ہو سکتا ہے آپ کو پہلے لایا جاتا تو آپ اس پہ استقامت اختیار نہ کر سکتے. اور پھر یہ ہے کہ جہالت، وہم اور گناہ ہیں، ایمان اور معرفت النور ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کی جو پکار ہوگی وہ سلام کی صدا ہوگی. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشنی کرنے والا چراغ، اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ یقیناً ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. خوش ہو جائیے، مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ یقیناً ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ایمان کا مل جانا ہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے. اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی اذیت رسانی کو نظر انداز کر دیجئے، اور اللہ پر توکل کیجئے، اور کافی ہے اللہ کارساز. یہ آیات جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب رسالت، آپ کی جامع صفات اور دعوت دین کے اسلوب کو بیان کرتی ہیں کہ آپ کی ذات گرامی انسانیت کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ صفات کیا بتائی گئی؟ شاہد، دنیا میں اللہ کی توحید کے گواہ اور آخرت میں امتوں پر گواہ. مبشر، اطاعت گزاروں کو جنت اور اللہ کی رضا کی خوشخبری دیتے ہیں. نذیر، نافرمانوں کو غلط راستے کے انجام سے آگاہ کرتے ہیں. وداعین اللہ باذنہ، اپنی مرضی کی طرف نہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں اللہ کے اذن سے. سراجم منیرا، سب سے جامع صفت، سورج کو سراج کہا جاتا ہے، سورج خود روشن ہوتا ہے اور کائنات کو روشنی دیتا ہے. تو آپ خود بھی بہترین انسان تھے اور دنیا میں بھی آپ نے خیر پھیلائی. اور آپ کو پتا ہے کہ سورج اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے، باہر سے نہیں لیتا، چاند سورج سے لیتا ہے. یعنی آپ کی ہدایت کسی دوسرے انسان کی برون منت نہیں، آپ نے کسی انسان سے نہیں سیکھا، بلکہ براہ راست اللہ کی طرف سے عطا کردہ نور خالص ہے، یعنی جو آپ کو دیا گیا ہے. اور اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے کو روشن کر دیتی ہیں، سراج منیرہ کی. اور پہلے خوشخبری دی گئی، تاکہ انسان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو اور پھر لوگوں کی تکلیف دہ باتوں کو دل پر لینے کی بجائے نظر انداز کرنے کی بات کی گئی. ودع اذاہم، ان کی باتوں کو اگنور کر دیں. یہ بات میں بارہا آپ سے بھی کہہ رہی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ مائنڈ کیا کریں، نہ دل پہ لیا کریں، اور نہ ان کی پرواہ کیا کریں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد ہے تو چھوٹی موٹی باتوں کو دل پہ لے کے بیٹھ نہیں جائیں گے، ورنہ آپ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے. جو بیکار کی باتیں ہوتی ہیں، جھوٹی باتیں، جھوٹا پروپیگنڈا آپ کے خلاف، اس کو اگنور کریں تاکہ آپ کی توانائی ضائع نہ ہو. اور آپ کو فکر یہ ہوتی ہے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے اور پھر کیا ہوگا، لوگ دین سے دور ہٹ جائیں گے. نہیں، وتوکل علی اللہ، آپ کے کام کو اللہ برکت دے گا. جس تک اللہ نے پہنچانا ہے وہ پہنچائے گا. لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ خیر رکنے والی نہیں ہے. اور جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ کارساز ہے، یہ مان لیا بندے نے، تو پھر وہ مستقبل کے خوف سے آزاد ہو کر اپنے حال پر فوکس کرتا ہے، پریزنٹ پہ فوکس کرتا ہے. پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیهن من عدۃ تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو، پس تم انہیں کچھ دے دلا دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. یہ آیت اسلامی آئلی قوانین، فیملی لاز میں سے ایک اہم قانونی اور اخلاقی مسئلے کو حل کرتی ہے، اور خاص طور پر خواتین کے وقار کی حفاظت کے حوالے سے بہت اہم آیت ہے. عام طور پر طلاق کے بعد عورت پر عدت لازم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ اگر رخصتی یا میاں بیوی والے تعلق سے پہلے ہی علیحدگی ہو گئی ہے تو عورت پر عدت کی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ اس کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، اور دوسری جگہ جلد نکاح کرنے کے لیے فوری طور پر اسے آزاد کرنے کا بہترین فیصلہ ہے. لیکن چونکہ ایک دفعہ وہ تمہارے نام لگی تھی، اس لیے رخصت کرتے ہو فمتعوهن، کچھ تحائف دے کر، کچھ مال دے کر رخصت کرو تاکہ اس کی دل جوئی ہو. اور یہ اسلام کا سوشل سیفٹی نیٹ ہے جو ٹوٹتے ہوئے تعلق کے زخموں پہ مرہم رکھتا ہے، ایک کمپنسیشن ہے. نکاح کے فوراً بعد طلاق کسی بھی عورت کے لیے شدید نفسیاتی صدمے اور معاشرتی شرمندگی کا باعث ہو سکتی ہے، تو اس شرمندگی کے بدلے مال و متاع دینے کا حکم ہے، ایموشنل ہیلنگ کے لیے. اور پھر سراحن جمیلا کہا گیا، کیونکہ طلاق جو ہے نا عام طور پر نفرت کا باعث بنتی ہے، تلخی کا باعث بنتی ہے، لیکن قرآن یہاں جمیلا کا لفظ لایا، یعنی اگر نباہ نہیں ہو رہا تو لڑائی جھگڑے الزام تراشی کی بجائے وقار سے علیحدہ ہو جاؤ. اور پھر آپ دیکھیے کہ عدت نہ ہونے کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ اس خاتون کی پاک دامنی پر کوئی شک نہیں رہے گا، کیونکہ ابھی یعنی ایک طرح سے وہ کنواری ہی ہے، ابھی کوئی عملی تعلق قائم ہی نہیں ہوا. اور عدت کا اصل مقصد استبراء رحم ہوتا ہے، یہ دیکھا جائے کہ عورت پریگننٹ تو نہیں. اور اس صورت میں حق کے مہر کیسے واپس ہوگا؟ اگر مہر مقرر تھا تو آدھا مہر دینا ہوگا، مقرر نہیں تھا تو تحفے تحائف وغیرہ دینے ہوں گے. یہ قانون مرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، اے نبی، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کر دیں جن کے مہر آپ نے ان کو ادا کر دیے، اور وہ لونڈیاں بھی جو آپ کی ملکیت میں ہیں، اس میں سے جو اللہ نے آپ پر بطور غنیمت لوٹایا ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت بھی جو اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کر دے اگر نبی اس سے نکاح کا ارادہ کرے. یہ اجازت عام مومنوں کے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے خاص ہے، صرف آپ کے لیے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. ہم خوب جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے معاملے میں فرض عائد کیا ہے، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی اور ازواج مطہرات کے انتخاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص قانونی رعایتوں کو بیان کرتی ہے. اس آیت میں جہاں حلال رشتوں کی فہرست دی گئی ہے، وہاں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ آپ کے لیے قوانین عام مومنوں سے مختلف ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ آج کل بھی یہ بہت ٹرینڈ ہے، نہیں کزن سے شادی نہیں کرنی، خالہ کے چچا کے بچے سے نہیں کرنی، ہم تو ان کو بالکل بہن بھائی سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ بات بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زیادہ شادیاں تھیں تو آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، آپ کی ازدواجی زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ کے حکم اور اس کی اجازت کے تابع تھا اور اس کے اندر کچھ حکمتیں تھیں۔ اور پھر یہاں ہاجر نما کی شرط کیوں لگائی گئی کہ جن خواتین نے اپنا سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا اعزاز دیا جائے کہ ان کی قربانیوں کا صلہ ہے یہ۔ اور پھر یہ کہ لکی لا یکون علیک حرج، اللہ نے آپ سے بعض پابندیاں اٹھا لی تاکہ آپ کسی ذہنی دباؤ اور مخالفت کے ڈر کے بغیر اپنے گھریلو معاملات چلا سکیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح صرف جسمانی کشش کے لیے نہیں تھے، کیونکہ آپ نے جوانی کا ایک بڑا حصہ ایک عمر رسیدہ خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزارا تھا۔ بعد کے نکاح مختلف قبائل کو اسلام سے جوڑنے کے لیے، بیوہ خواتین کی سرپرستی کرنے کے لیے، عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے رول ماڈلز تیار کرنے کے لیے تھے، اور بغیر مہر کے نکاح کی اجازت صرف آپ کو تھی خالصتا لک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ نکاح کی رخصت دی گئی جس کی وجوہات اوپر میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پھر مہر کی بات کی گئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورت کا مالی حق مہر کتنا اہم ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ ضابطہ پہلے درجے پر تھا۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، ان میں سے جسے آپ چاہیں اپنے سے الگ رکھیں، وہ آپ کی نکاح میں ہے لیکن چاہے تو ساتھ نہ رکھیں، یہ بھی اللہ نے آسانی کی، اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جنہیں آپ نے الگ کر دیا ہو ان میں سے کسی کو اپنے پاس واپس بلا لے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ آپ کی شادیوں کا مقصد کچھ اور تھا، یہ عام مردوں کے لیے نہیں ہے یہ حکم، یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور وہ سب کی سب اس پر راضی رہیں جو آپ ان کو دیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں، اور اللہ بہت علم والا بہت حلم والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیویوں کی باری مقرر کرنا فرض نہیں ٹھہرایا گیا تھا، جبکہ ایک عام مرد کے لیے یہ لازم ہے، فرض ہے، ان کی باری مقرر کرنا اور ان کے نان نفقے کا خیال کرنا یہ فرض درجے میں برابری کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر کے بتا دیا تاکہ یعنی ان خواتین کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، اور پھر سوکنوں کے درمیان ایک فطری جیلسی ضرور ہوتی ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ جس کو چاہیں پاس رکھیں جس کو چاہیں نہ رکھیں، تو ان کے درمیان سے یہ مقابلہ ختم ہو گیا کہ میرا حق چھینا گیا، وہ ناراضگی ختم ہو گئی، کیونکہ اب یہ حق کی بات نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے یہ حق ذمہ ہی نہیں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ آپ کی چوائس پہ چھوڑ دیا۔ اور جب ازواج مطہرات کو معلوم ہوا کہ یہ اختیار اللہ نے خود اپنے نبی کو دیا ہے تو ان کے لیے قبول کرنا آسان ہو گیا، اور انہوں نے خوش دلی سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی مرضی پر راضی ہیں، آپ جو چاہیں کریں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس کیا تھی؟ آخر دم تک، زندگی کے آخری ایام تک ازواج مطہرات کے درمیان باری کی تقسیم میں کامل عدل رکھا، اور پھر آخری دنوں میں جب زیادہ بیمار ہوئے تو سب کی اجازت سے حضرت عائشہ کے گھر تھے، اور اللہ جانتا ہے کہ فطری طور پر انسان کا میلان کسی ایک طرف زیادہ ہو سکتا ہے، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں کیا یہ اللہ کو پتا ہے، اس پر گرفت نہیں، یعنی جو چیز تمہارے دل میں آ جائے اور تم اس پر بے بس ہو تو اس پر پکڑ نہیں، جان بوجھ کے غلط کام کرو تو وہ قابل مؤاخذہ ہے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام عورتوں کے ایموشنز کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین کے بارے میں فرماتے ہیں لا یحزننا، یہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ غمگین نہ ہوں، وہ یردئینا، راضی رہیں، کیونکہ اللہ ہماری نفسیات جانتا ہے کہ ہمیں بہت جلدی غم لاحق ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور راضی بڑی مشکل سے ہوتے ہیں۔ لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد دیگر عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ حلال ہے کہ آپ ان کے بدلے کوئی دوسری بیویاں لے آئیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو پسند آئے، سوائے ان کے جو آپ کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ یہ آیت ازواج مطہرات کے لیے اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم انعام ہے جس نے ان کے مقام کو ہمیشہ کے لیے مستحکم کر دیا اور ان کے دلوں کو ابدی سکون عطا کیا، جس کی تڑپ ہر بیوی کے دل میں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد، یعنی جو آپ کے نکاح ہو چکے تھے جس کا ذکر اس سورت کی ابتدا میں ہوا تھا، اس کے بعد مزید نکاح پر پابندی لگا دی گئی، کہ بس اب اس کے بعد کسی اور سے شادی نہیں ہوگی، خواہ کسی کا حسن آپ کو پسند آئے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کے اندر ایک تحفظ کی چاہت ہوتی ہے کہ میرے لیے کوئی سیکیورٹی ہو، کہ مجھے چیٹ نہیں کیا جائے گا، میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی، اور مجھے ایک اسپیشل مقام ملے گا. اور یہ ذہنی اطمینان گھریلو سکون کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو تسلی دے دی، بس اب تمہیں ہی کو یہ اعزاز ملا، آپ کے بعد اور کوئی یہاں نہیں آئے گی. یعنی آخری ہونے کی مہر لگ گئی نا. انسان کی بھی توجہ اور محبت صرف اسی پر ہوگی جو اس سے پہلے ہے، اور اس سے ازواج مطہرات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محبت بھی مزید گہری ہوئی. اور وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ ہر رشتے اور ہر نیت کا نگران ہے. یہ لفظ انسان کو احساس دلاتا ہے کہ ہمارے ظاہری تعلقات کے پیچھے چھپے ہوئے جو جذبات ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے. کوئی شوہر بیوی کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ کو سب پتا ہے. کوئی بیوی اپنے شوہر کو پسند کرتی ہے کہ نہیں کرتی، کتنی نفرت کرتی ہے کتنی محبت کرتی ہے، اللہ کو سب پتا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا وكان الله على كل شيء رقيباً